امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی شمالی پہاڑی ضلع دیر بالا کے ایک دور افتادہ علاقے میں اتوار کی شام بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ دیسی ساختہ بم جو سڑک میں نصب تھا کا نشانہ ایک مسافر پک اپ بنا جو شرینگل سے گمار ڈنڈ جا رہا تھا۔ علاقہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے کافی فاصلے پر واقع ہے، اسی لیے اس دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ تصور کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بھی 5 افراد کے مرنے اور 15 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔
دیکھیں، یہ تو ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہے تو ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا اور اس میں 5 افراد اس وقت جاں بحق ہوئے ہیں اور 15 کے قریب زخمی ہیں، لیکن جو ابتدائی معلومات بھی ہیں پولیس ذرائع سے وہ یہی کہہ رہے ہیں۔
زخمیوں کو قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتایا جاتا ہے۔ ایک روز قبل خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے جنوبی وزیرستان میں بھی سیکورٹی فورسز کے گاڑی پر بم حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی بشمول گات لگا کر قتل کے واردات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو کے تاجروں نے انسداد پولیو مہم کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل بعض تاجروں نے مہم کی مخالفت کی تھی۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں۔
ایک روز قبل خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنو میں تاجروں اور کاروباری حلقوں کے حکومت کی جانب سے عائد کردہ ٹیکسوں کو انسدادی پولیو مہم سے مشروط کرنے کے سلسلے میں پیدا شدہ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہے، اور تاجروں اور دکانداروں کی تنظیم کے صدر نے واضح کیا ہے کہ وہ انسانی جسم کو اپاہج بنانے والی بیماری پولیو کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں انسدادی پولیو مہم میں تنظیم کے تمام ممبران کردار ادا کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تاجروں کی تنظیم کے صدر عبدالرؤف قریشی نے بتایا،
پہلے ہم ضرب عزم کی وجہ سے کاروبار نہیں تھا، لیکن اب ظالمانہ ٹیکس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک نعرہ لگا تھا جو جذبات میں آئے تھے ساتھی، اور ایک نعرہ لگا تھا حالانکہ یہی تاجر برادری جو ہے یہ پولیو مہم کے جو بنوں میں چلتا ہے، یہ یہاں کے جو کوآرڈینیٹر ہے پولیو کا ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان پولیو مہم میں شامل ہوتے ہیں۔
تاجروں کی تنظیم کے اجلاس میں شریک شاہ وزیر نے کہا کہ اس نعرے کا مقصد صرف احتجاج ریکارڈ کروانا تھا،
کہ میری کوئی آواز سن لے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں قومی جرگہ بلاؤں گا، اس کے بعد ہڑتال کروں گا، یہ جو کچھ بھی کروں گا، بھوک ہڑتالی کیمپ لگاؤں گا، وہ علیحدہ باتیں ہیں، لیکن وہ مجھ پہ 800 گنا ٹیکس بڑھا رہا ہے، 800 گنا، اور میں خاموش تماشائی بیٹھ جاؤں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم نے اس ایشو کو آگے کیا ہوا۔
بنو میں ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں انسدادی پولیو مہم کو عائد کردہ ٹیکسوں کے ساتھ مشروط کرنے کے مطالبے کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے ایک بیان میں واضح الفاظ میں تاجروں کے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولیو دہشت گردی سے کم نہیں، اور اس کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں میں کوئی بھی حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔
کسی صورت میں ان لوگوں کو ہم معاف نہیں کریں گے، کیونکہ پولیو دہشت گردی سے کم نہیں، اور جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے جیتی ہے، انشاءاللہ اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو ہم پولیو فری بنا کر رہیں گے۔
رواں سال ملک بھر میں پولیو سے مجموعی طور پر 53 متاثرہ مریضوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، جن میں سے 48 کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا، جبکہ ان میں سے 41 کا تعلق بنو ڈویژن سے بتایا جاتا ہے۔ پولیو سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر صوبائی حکومت آئندہ 26 اگست سے بنو ڈویژن سمیت متعدد اضلاع میں انسدادی پولیو کی خصوصی ہنگامی مہم شروع کر رہا ہے، جو لگ بھگ 4 دن جاری رہے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں حکام نے احتجاج اور جھڑپوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی حکام نے ہفتے کو نقل و حرکت اور مواصلاتی رابطوں پر عائد پابندیوں میں نرمی کی تھی، جس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور سیکیورٹی فورسز سے ان کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں پرتشدد مظاہروں اور جھڑپوں کے بعد بھارتی حکام نے شوری زدہ علاقوں میں اٹھائی گئی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق سری نگر کے 2 درجن سے زائد مقامات پر سیکیورٹی فورسز پر سنگباری کے واقعات پیش آئے، جبکہ چند روز کے دوران ان واقعات میں تیزی آئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے پیر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ وادی میں جزوی طور پر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بحال کی گئی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جس طرح نازیوں نے جرمنی پر قبضہ کیا، اسی طرح بھارت پر فاشسٹ ہندو نسل پرستی کا نظریہ رکھنے والی قیادت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 90 لاکھ کشمیریوں کو 2 ہفتوں سے یرغمال بنایا جا چکا ہے۔ عالمی دنیا کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور وہاں اقوام متحدہ کے مبصرین کو بھیجا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نواحی علاقے میں واقع کچی آبادی میں آتش زدگی کے باعث سینکڑوں گھر جل کر خاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں 10,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق جمعے کی شب میرپور ٹاؤن کی کچی آبادی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے جھونپڑیوں اور کچے مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرپور کی یہ کچی آبادی بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر واقع تھی، جہاں آتش زدگی کے واقعے میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف اپنے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی اور نمایاں کامیابیوں کو بیان کر رہی ہے، تو حزب اختلاف کی حکومت کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دے رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ حزب اختلاف نے پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہفتے کی شب کابل میں ہزارہ کمیونٹی کی شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد شادی ہال میں موجود تھی۔ اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے حملے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 183 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور جب شادی حال میں مردوں کے پورشن میں پہنچا تو اسے آگے جانے سے روکا گیا، جس پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد شادی حال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ مہمانوں کی خدمت کے لیے شادی حال میں موجود ویٹر سید آغا شاہ کے مطابق دھماکے کے بعد حال میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں ویٹروں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے خود کچھ حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، جبکہ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق طالبان سے ہونے والے معاہدے کی امید کے باوجود تشدد میں کمی کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے شادی کی تقریب میں خود کچھ حملے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی تمام ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اشرف غنی نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ طالبان خود کو الزام تراشی سے بری نہیں کر سکتے، انہوں نے دہشت گردوں کو پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ افغان صدر نے آج یوم سوگ منانے سمیت سیاسی تقریبات کی منسوخی کا بھی اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ڈیفنس فورس نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سرحد عبور کر کے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مشتبہ مسلح فلسطینی گروہ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی سرحدی فوج نے غزہ کی پٹی پر فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں جائے وقوع سے 3 لاشیں ملی ہیں، جبکہ 1 شخص کو زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سرحدی فورس نے یہ کارروائی غزہ سے اسرائیل کی حدود میں 3 راکٹ فائر کیے جانے کے بعد کی ہے، جس میں سے 1 راکٹ سرحد کے قریب علاقے میں گرا، تاہم اس کارروائی میں کسی اسرائیلی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے اب تک اسرائیلی فوج کی کارروائی پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اتوار کو بارشوں کے باوجود ہزاروں افراد نے حکومت مخالف مظاہرے کیے ہانگ کانگ میں۔ یہ مظاہرے گزشتہ 11 ہفتوں سے جاری ہیں۔ یہ مظاہرے اس بل کے خلاف شروع ہوئے تھے جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ ہانگ کانگ میں ماخوذ ملزموں کو چین کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ عوام نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ فی الحال اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو ہونے والا مظاہرہ مجموعی طور پر پرامن رہا۔ اس سے قبل ہانگ کانگ کے مظاہرین نے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا اور 2 دن تک بیشتر بین الاقوامی پروازیں منسوخ رہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران شمال مغربی شام میں ہونے والی فضائی کارروائیوں میں 2 درجن سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، جب سے روسی پشت پناہی والے باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ کے خلاف شدید حملے جاری ہیں۔ یہ بات ہفتے کے روز لڑائی کی نگرانی پر مامور ادارے اور مقامی سرگرم کارکنان نے بتائی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ہفتے کی صبح دیر شرقی کے گاؤں پر کیے گئے ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے سات افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ ادارہ نے بتایا کہ دیگر علاقوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں مزید سات افراد ہلاک ہوئے۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا ابھی تک مسائل کا شکار ہے، اور یورپ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق ایک افشا ہونے والی دستاویز سے پتہ چلا ہے کہ اس کی وجہ سے برطانیہ میں خاصے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ملک میں ادویات، تیل کی ترسیل اور خوراک کی فراہمی کے سلسلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ ہر حال میں 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، خواہ تجارتی معاہدہ ہو یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک بار پھر بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم آپ کی دنیا کا دوسرے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور ہم آغاز کریں گے ایک رپورٹ کے ساتھ جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آج ہم اس پر تفصیلی بحث اپنے سننے والوں کے لیے پیش کریں گے۔ تو اقوام متحدہ کے بارے میں یہ ایک رپورٹ ہے، اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد عالمی تنازعات سلامتی کونسل میں لائے گئے ہیں، جن پر سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی کئی قراردادوں پر منوان عمل ہوا، لیکن تنازع کشمیر سمیت اب بھی بہت سے عالمی تنازعات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی منظوری کے باوجود حل نہیں ہو سکے۔ سلامتی کونسل کی کن قراردادوں پر عمل ہوا اور کون سی اب بھی عمل درآمد کی منتظر ہیں؟ لاہور سے اسد صہیب کی رپورٹ سنیے۔
سلامتی کونسل کی کارکردگی کو مختلف تنازعات حل کرانے پر سراہا بھی گیا ہے، تاہم بعض معاملات پر سلامتی کونسل کی ناکامی کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے 73 سالہ تاریخ میں شمالی اور جنوبی کوریا کا مسئلہ، مشرقی تیمور، جنوبی سوڈان سمیت متعدد معاملات پر منظور کی گئے قراردادوں پر عمل درآمد کروایا، تاہم مسئلہ فلسطین، کشمیر، بوسنیا، یوگوسلاویہ سمیت بہت سے عالمی تنازعات قراردادوں کی منظوری کے باوجود حل نہیں ہو سکے۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان، امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس کا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کلیدی کردار ہوتا ہے۔
جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب پانچوں بڑے ممبر جو ہیں، پانچوں پرماننٹ ممبر، یا تو کسی چیز پہ ایگری کر جائیں یا پھر ان کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اور اگر ڈویژن آف اوپینین ہو تو پھر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے قراردادیں جو ہیں وہ پاس ہوتی ہیں اور وہ پھر پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہیں وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔
بعض ماہرین کے مطابق اسرائیل اور فلسطین سے متعلق امریکہ ہر اس قرارداد کو ویٹو کرتا رہا ہے جس سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ عالمی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ کا کہنا ہے کہ مسلمان ممالک کو سلامتی کونسل سے گلا رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ ان کے بقول یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً سلامتی کونسل کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔
مسلمانوں میں یہ تاثر عام ہے کہ نہ تو مسئلہ فلسطین حل ہوا ہے اور نہ ہی مسئلہ کشمیر حل ہوا ہے، جس کی وجہ سے سلامتی کونسل پہ اور جنرل اسمبلی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، خاص کر کشمیر کے معاملات میں جس میں 3 نیوکلیئر پاورز، پاکستان، انڈیا اور چائنا، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، فلیش پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناکام ہوئی اور خدا نخواستہ اور دنیا جنگ میں ایک دفعہ پھر چلا گیا تو وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا۔
بھارت کی جانب سے حال ہی میں کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے بعد ایک بار پھر یہ مسئلہ 50 سال بعد 16 اگست کو سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا۔ اس معاملے پر سلامتی کونسل کا تحال دو ٹوک موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سنا، اقوام متحدہ کے کردار اور رول کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کا ہم گزشتہ دن سے آپ سے تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کا سال تھا 1945 کا، جب دنیا دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریاں دیکھ چکی تھی۔ اقوام متحدہ قائم کرنے کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا۔ امن حصول کے لیے اقوام متحدہ تنازعات کو روکنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، تنازعات میں ملوث فریقوں کی مدد کرتا ہے کہ وہ امن قائم کر سکیں، اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے قیام امن کو فروغ مل سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے دوسرے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک بڑا اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں انسانی حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے۔ تنازعات کا شکار ملکوں اور خطوں میں بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی بھی ان ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر عمل درآمد کرانا اس عالمی ادارے کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ تو تجزیہ کاروں سے ہم بات کریں گے کہ عالمی ادارہ اقوام متحدہ کس حد تک اپنے بنیادی مقاصد میں کامیاب رہا ہے، تنازعات کو حل کرانے کے لیے کیا کام کرتا رہا ہے، تنازعات کی اس صورت میں اقوام متحدہ کا کردار کیا رہتا ہے، پر امن تنازعاتی قراردادیں کیا ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ سلامتی کونسل کی کارکردگی ملی جلی رہی، مختلف تنازعات حل کرانے پر اس کو سراہا گیا، لیکن بعض معاملات پر سلامتی کونسل کی ناکامی کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا بھی رہا، جن میں نسلی بنیادوں پر بوسنیا اور روانڈا میں قتل عام شامل ہے۔ آئیے تجزیہ کاروں سے ایک بہت مختصر سا پہلے کامنٹ لیتے ہیں، جس کے بعد تفصیلی پروگرام کی طرف چلیں گے ایک بنیادی سوالات پر۔ پہلے ہم اپنے تجزیہ کاروں کا تعارف کراتے چلیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں، احتشام نظامی صاحب، ڈاکٹر طیب محمود صاحب اور بریگیڈیئر عمران ملک، آپ سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا ہم باقاعدہ جلدی سے ہم اس کو آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسنات سے پہلے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بالکل پہلے مختصر ہم کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد مختلف سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر حسنات، آپ عالمی تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی کارکردگی کا تجزیہ کیسے کریں گے، بالکل مختصر سا بتائیے، پھر اس کے بعد آگے تفصیلی سوال کرتے ہیں۔
جی، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سلامتی کونسل کی، ہم مجموعی طور پر اقوام متحدہ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں تو بہت سی ایجنسیز بھی ہیں اور ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے، یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، ڈبلیو ایچ او ہے۔
جی بالکل، اداروں کی نہیں، سلامتی کونسل کی بات کرتے ہیں۔ جی
سلامتی کونسل کا بات ہے، اس میں سلامتی کونسل کولڈ وار کے زمانے میں تو یا روس ویٹو کر دیتا تھا یا امریکہ ویٹو کر دیتا تھا جب کوئی بھی مسئلہ سلامتی کونسل میں جاتا تھا، تو اسی وجہ سے آگے چل کر یہ ایک فیشن سا بن گیا، اور یہ طریقہ کار بلکہ بن گیا کہ معاملات جو تھے وہ جنرل اسمبلی میں جانے شروع ہوئے۔ اور جنرل اسمبلی، جس طرح فلسطین کے معاملے ہم دیکھتے ہیں، بے شمار قرارداد ہیں جنرل اسمبلی کی، افغانستان کا معاملہ بھی جنرل اسمبلی میں ہی گیا، اس لیے کہ روس نے وہاں ویٹو کر دینا تھا، تو وہاں پہ قراردادیں بے شمار منظور ہوئیں، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ ایک زیادہ مورل پریشر ضرور تھا فریقین کے اوپر یا دنیا کے اوپر کہ اس مسئلے کو، یہ اتنے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو اور اس کو حل کیا جائے، اور ان بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب اگر پہلے والے حالات ہوتے تو روس نے یقیناً ویٹو کرنا تھا جب پاکستان اقوام سیکورٹی کونسل میں یہ کشمیر کا معاملہ لے کے گیا، چاہے وہ کتنا ہی سٹیک کیوں نہ ہو، صرف ڈسکشن کی لیول پہ کیوں نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی نہیں آنے دینا تھا۔ لیکن اب چونکہ دنیا بدل رہی ہے اور بدل گئی ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے کم سے کم وہاں پہ وہ بات کرنے بھی دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مؤثر طور پر سیکورٹی کونسل جو سلامتی کونسل سے ابری ہے یا وہ ابھر کے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یقیناً ان کی ناکامی ہے سلامتی کونسل کی، اور اس سلسلے میں یہ بات چیت بھی ہوتی رہی ہے،
جی آوازیں بھی آگے چل کر ہم اصلاحات کی بھی
تشکیل جی اصلاحات کی جائیں،
آگے اس کی بات بھی کریں گے مختلف اداروں کے حوالے سے بھی، کہ اقوام متحدہ کے جو مختلف ادارے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم اس پہ بھی پورا پروگرام ایک کر چکے ہیں پورے گھنٹے بھر کا۔ ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود، یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ کے فرائض میں یہ بھی لکھا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر عمل درآمد کرانا، کچھ بین الاقوامی قوانین کیا ہے، ذرا وضاحت کیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے۔
بین الاقوامی قوانین تو جی جب سے دنیا قائم ہے، جو مختلف ریاستوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اس کی وقت کے ساتھ ان کے قواعد بن جاتے ہیں جس پہ سارے ملک جو ہے عمل کرتے ہیں. اس کی مثال یہ پرانی یہ ہے کہ بھئی کسی بھی ملک کسی بھی ایک ریاست کا سفیر یا نمائندہ دوسری جگہ ہو تو اس کی حفاظت کی جائے, اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے وغیرہ. تو یہ تو رہی ایک تاریخی داستان. پچھلی صدی میں اور زیادہ معاہدوں کی شکل میں, ٹریٹیز کی شکل میں نئے قواعد بنے ہیں ہزار چیز کے بارے میں. لیکن جو آپ کا جس طرف آپ کا رخ ہے سوال کا, یہ تو ایک جنرل سی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کہے کہ جی بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو موضوع سخن ہے اس کے حساب سے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے دو اسپیسیفک چیپٹر ہیں جو اس سے ڈیل کرتے ہیں, چیپٹر 6 اور چیپٹر 7. چیپٹر 6 کا تعلق اس سے ہے کہ جب ممالک کے درمیان کوئی مسائل پیدا ہوں تو ان کا جو ہے اب پرامن تفسیہ کرنا چاہیے, اور اس کے تحت یونائٹڈ نیشنز کے ادارے سفارشات دیتے ہیں. سفارشات جو کہ حکم نہیں ہوتا,
نان بائنڈنگ
کی مثال کے طور پہ جو 48 کی قراردادیں ہیں وہ چیپٹر 6 کی ہی قراردادیں ہیں. ایک اور چیپٹر ہے چیپٹر 7 جو اس میں ایکشن لینے کی اجازت دی گئی ہے کہ جہاں پہ بین الاقوامی امن کو خطرہ ہو تو سیکیورٹی کاؤنسل ایکشن بھی لے سکتی ہے. لیکن اس کی ایک الگ داستان ہے کہ بہت کم واقعات ہوئے ہیں پچھلے 70 سال میں جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے جب اس چیپٹر کے تحت ایکشن لیا گیا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک فورم تو مہیا ہے لیکن اس کے اندر مختلف طریقے ہیں اس چیز کو آگے بڑھنے کے. اور ایک تو وہ کلیئرٹی میں سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے جو گفتگویں ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور اب جو ہو رہی ہیں, آیا وہ چیپٹر 6 کے تحت ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں یا چیپٹر 7 کے تحت. اگر چیپٹر 6 کے تحت ہوئی ہیں جو کہ ہوئی ہیں تو وہ تو ریکمینڈیشنز ہیں جس پہ ابھی یہ جو ہے مبصر جو ہیں اس پہ متفق نہیں ہے کہ آیا وہ ان کو قانونی طور پہ انفورس بھی کیا جا سکتا ہے یا وہ پارٹیز کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں.
جی احتشام نظامی صاحب, آپ ہم بات کریں بالکل کہ تھوڑا مختصر بات کر لیں, اس کے بعد پھر مختلف سوالات آپ سے کریں گے. تو آپ چونکہ انسانی فلاحی ایک آپ کی تنظیم بھی ہے, آپ انسانی حقوق کی علمبردار بھی ہیں اور آپ کا ادارہ ان کے لیے کام بھی کرتا ہے, کس حد تک اقوام متحدہ کا رول رہا ہے انسانی حقوق کے تحفظ میں, کتنا کامیاب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل کوئی کمنٹ کریے گا, پھر آگے جا کے تفصیلی بات کریں گے.
بجٹ, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک کانفلکٹ ایشو ہے, اور اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے قراردادوں کے ذریعے بہت سی جگہ پہ مثبت بھی کام کیا ہے, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہیں خاص کے مشرق وسطی میں اور دیگر ممالک میں, جیسے کہ کشمیر کا ایشو ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے جو قراردادیں ہیں اور جو اقوام متحدہ کا متمع نظر ہے اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی ہے, اور اس لحاظ سے بہت سارے ابہام بھی ہیں کہ اقوام متحدہ کا اب رول کیا رہ گیا.
اچھا بڑے مالک, آپ نے دفاع کے شعبے میں مختلف ملکوں میں بھی فرائض کی ادائیگی کی ہے, مختلف ملکوں میں اقوام متحدہ کی کارکردگی کا جائزہ آپ کیسے لیں گے دفاعی اعتبار سے, جہاں پہ تنازعات کی روک تھام کی بات ہوتی ہے, جہاں پر جسے کہنا چاہیے امن و امان کے قائم رکھنے کی بات ہوتی ہے؟
بہت نوازش ہے آپ نے پروگرام میں شامل کیا. ابھی تک جو بات چیت میں نے تھوڑی سنی ہے, آئی تھنک یو این جو ہے یہ بہت ہی ایک آئیڈیلسٹک قسم کی آرگنائزیشن ہے, مگر جب یہ حقیقت پسند یا حقیقت کی دنیا میں آتی ہے تو پھر وہاں پہ آ کے اس کو مسائل پیش ہوتے ہیں کافی حد تک. جہاں تک آپ نے بات کی, میں نے نمیبیا میں سرو کیا ہے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور, اور وہاں پہ ساؤتھ افریقن ڈیفینس فورسز اور سواپو ساؤتھ ویسٹ افریقہ پیپلز آرگنائزیشن کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس کو ریزالو کیا گیا ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو این کام کیسے کرتی ہے تو اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے پریونشن آف کانفلکٹ.
جی بالکل, اسی سے شروع کیا تھا ہم نے آغاز, اسی سے
شروع کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کانفلکٹ کو مینیج کیا جاتا ہے. کہ کسی طرح سے یہ کانفلکٹ مینیج ہو جائے اور یہ جنگ کی طرف نہ جائے. اور جب وہ مینیج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا ریزولوشن کیسے ہوگا. تو آپ اب یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے ممالک میں یا دنیا کے کون کون سے حصوں میں یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ اپنا یہ کردار ادا کر سکی ہے اور کہاں پہ نہیں.
جی آگے چل کے وہ بھی اس پہ تھوڑا سا ہم اس کی طرف آئیں گے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا چیز ہو سکی اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسناد یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی تعداد 192, سلامتی کونسل کے 15, مستقل رکن ملکوں کی تعداد 5, بڑی طاقتیں کہلانے والے ان 5 ملکوں کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کے لیے ویٹو استعمال کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیں. ان ملکوں پر بڑی حد تک یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر ان کے اپنے مفادات متاثر ہونے لگتے ہیں تو وہ اس وقت ویٹو کا سہارا لیتے ہیں اور اس کا حق استعمال کرتے ہیں. تو پھر جب ایک اقوام متحدہ قوموں کا ادارہ بنا دیا گیا تو پھر صرف 5 طاقتوں کو, بڑی طاقتوں کو یہ حق دینے کا جواز کیا ہے اور اس جواز کی توجیہ کیسے کریں گے؟ کیا فنڈنگ کے اعتبار سے کیا جائے گا یا فرائض کے حساب سے کیا جائے گا؟ کس طرح سے اس کو ہم جواز دیں گے؟
جی سر, سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کوئی اپنی فوج نہیں ہے سچ, جیسے برگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا وہ مختلف ممالک اپنے کوئی دستے بھیجتے ہیں چند عرصے کے لیے, یعنی اس کی کوئی مستقل کوئی فوج نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جو بھی وہ فیصلے کرے ان کو منوا سکیں. اس لیے وہی ملک اس کے اگر کوئی مثال کے طور پہ سلامتی کونسل کو فیصلہ کرتی ہے, جس طرح عراق کی فوجیں ہٹانے کی بات کی تھی کویت میں یا بوسنیا کے اوپر, یہاں پہ دو ایک ایسی مثالیں ہیں جس میں اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی ہی وجہ سے یہ ایکشن وہاں پہ ہوا تھا. تو پھر دوسرا سوال فوری طور پر آ جاتا ہے, وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ زور کے بنا کے اوپر معاملات کو صحیح کر سکے؟ یعنی جو جارحیت کر رہا ہے, گروپ کر رہا ہے بوسنیا کے سلسلے میں یا ملک کر رہا ہے کویت کے سلسلے میں, ان پر فوجی کاروائی وہاں پہ کر کے اور جو سلامتی کونسل ہے ان کی قراردادوں کے مطابق وہاں پہ عمل کر سکے. تو وہ تو پھر امریکہ ہی نظر آتا ہے یا کہیں کہیں یورپین پاورز ہیں جس طرح فرانس ہے خاص طور پہ اور جس طرح برطانیہ ہے. یا ہم نے دیکھا کہ چین نے ابھی تک اس میں وہ پیچھے ہی رہے ہیں, روس بھی کسی حد تک پیچھے ہی رہا ہے, تو یہی خاص طور پر امریکہ. تو یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے جس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ویسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اچھا جی آپ اپنے بات منوائیں, تو پھر جو چھوٹے ممالک ہیں یا جو فوجی قوت ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کے ممکن نہیں ہوگا. تو یہ پرنسپل تھا کہ وہ طاقتیں جو کہ جنگ جیتی ہوئی تھیں اور مضبوط تھیں وہ, لیکن اس سے یہ ہوا کہ پھر ان ممالک نے اپنی جو ان کے اپنے مفادات تھے یعنی ملکی مفادات تھے ان کو سامنے رکھ کر ہی کاروائی کرنی شروع کی. جہاں پہ وہ سمجھتے تھے ہمارا مفاد ہے وہاں پہ وہ اس کو ڈھال بنا لیتے تھے سلامتی کونسل کو, جہاں سمجھتے مفاد نہیں ہے اس کو نظر انداز کر دیتے تھے. اس لیے یہاں پہ یہ چیز پیدا. ایک چیز میں جلدی سے کہوں کہ دیکھیے اب آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہائبرڈ سولوشن ہمیں نظر آ رہی ہے بین الاقوامی تعلقات پہ. کہیں کہیں سلامتی کونسل ہمیں نظر آتی ہے, کہیں اقوام متحدہ کے دوسری ایجنسی نظر آتی ہیں, اور کہیں بات چیت جو ہے وہ فریقین کے درمیان دوسرے ممالک کروا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ افغانستان کا مسئلہ ہے, وہاں پہ دیکھیے کتنے 3-4 گروپ ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے علاوہ. پھر یمن میں دیکھ لیجئے, وہاں پہ اقوام متحدہ کا بھی رول ہے لیکن وہ دوسرے
ممالک کا بھی, شام بھی اسی طرح,
شام میں بھی ہے, لیبیا میں بھی ہے. تو یہ ہائبرڈ قسم کی سچویشن ہے جس میں اقوام متحدہ کا بالکل صفر رول نہیں ہے, کچھ رول ہے, سائڈ لائنز کے اوپر رول ہے, اور پھر آخر میں جواز جو فیس سیونگ کے طور پر بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ یہ چاہتا ہے.
جی بالکل,
کونسل یہ چاہتی ہے. اصل میں وہ دوسرے ممالک یہ
چاہ رہے ہیں اپنا اپنا مفاد
ہوتا ہے سامنے رکھ کے کر لیں.
اچھا یہ جیسے ابھی اپنا عمران برگیر صاحب اشارہ کر رہے تھے مختلف معاملات کی طرف, تو یہ تھوڑا سا اس کا وہ احوال ہے کہ 1970 اور 1980 کے اشرے میں بعض بڑے علاقائی تنازعات مذاکرات اور سالسی کی مدد سے حل ہوئے, جن میں افغانستان سے سوویت یونین کی فوجوں کا انخلا ہوا تھا, عراق ایران جنگ کا خاتمہ ہوا تھا, ساؤتھ افریقہ اور انگولا کے درمیان 13 سالہ جنگ ختم ہوئی تھی, سینٹرل امریکہ میں امن منصوبہ ہوا تھا, جن میں سے بیشتر کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی لحاظ انتہائی اہم تنازعات آج بھی سامنے ہیں اور جن کا فوری حل دکھائی نہیں دے رہا, جہاں ابھی بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو سکا. مسئلہ کشمیر ہے, مسئلہ فلسطین ہے, بوسنیا ہرزیگوینا ہے, جہاں پر جن چند قراردادوں پر عمل ہوا ان میں مشرقی تیمور ہے, جنوبی سوڈان کی الگ ریاست کا قیام ہے اور 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہے. تو ڈاکٹر طیب محمود, 21ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں کئی طرح کے تنازعات کا سامنا ہوا, بلکہ امریکہ میں 9/11 کے 2001 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی, پھر افغانستان, عراق جنگ اور اب شام کا معاملہ سبھی کے سامنے ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ جو اس کا بنیادی فرض تھا, وہ ان تنازعات کو روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟
دیکھیے, جہاں بھی کوئی امن قائم کرنے کی یا قانون نافذ کرنے کا کوئی بھی میکنزم ہوتا ہے, جیسے کسی ریاست کو ہی لے لیجئے, تو یہ نہیں ہوتا کہ جادو کی چھڑی کی طرح سب اچھے کی آواز آنے لگ جاتی ہے.
جی.
کسی بھی امن قائم کرنے کی یا قانون کو نافذ کرنے کی جو بھی فریم ورک ہو, اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور یہ درست ممالک کے بارے میں بھی ہے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب ایک اقوام متحدہ یعنی پوری دنیا کے حوالے سے ایک ضوابط قائم کیے جائیں اور ایک میکنزم قائم کیا جائے, تو وہ کوئی مکمل اور پرفیکٹ اور ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ اسی تک حد تک چل سکے گا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوگی. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ایک تو دنیا میں ممالک میں تفریق ہے کہ ان میں کتنی طاقت ہے, کئی بہت طاقتور ملک ہیں, کچھ کمزور ملک ہیں. دوسری بات یہ کہ ممالک کے آپس میں سیاسی, معاشی, معاشرتی اور نظریاتی اختلافات ہیں, تو اس وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی امن کو خطرہ ہو یا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو تو یونائٹڈ نیشنز ایک متحدہ فورس کی طرح سامنے آ سکے. یاد رہے کہ جب جو چارٹر ہے جو اقوام متحدہ کا, اس میں تو یہ تک کہا گیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی فوج بھی ہوگی, لیکن وہ کبھی بھی معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. اور جیسے ابھی آپ نے خود گنوایا کہ وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ انسان گن سکتا ہے کہ جن کانفلکٹس میں یونائٹڈ نیشنز افیکٹولی مداخلت کر سکا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ مداخلت کرنا کوئی ہمیشہ ویلکم چیز نہیں ہوتی. اگر مداخلت کا دروازہ کھول دیا جائے تو ایسی جگہ مداخلت ہونی شروع ہو جائے گی جہاں شاید لوگوں کو اطمینان بخش نہ لگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں کئی کباہتیں ہیں, لیکن شکر ہے کہ کوئی فریم ورک ہے. اور جیسے دوسری چیزوں کے ساتھ زندگی کی ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, جیسے شاید کل سیکیورٹی کاؤنسل میں کون بیٹھ سکتا ہے اس پہ نظر ثانی ہو, شاید اس پہ نظر ثانی ہو کہ کس کے شاید سٹینڈنگ ایک فورس ہونی چاہیے جو انفورس کروا سکے. تو ابھی مستقبل کے قریب میں اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو کمزور پارٹی ہوتی ہے کسی بھی کانفلکٹ میں, وہ اس کی امید ہوتی ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز آ کے بچا لے گا, مدد کر دے گا وغیرہ وغیرہ, اور عموماً ایسا ہوتا نہیں. ایک ڈیبیٹنگ فورم ہے جس سے پبلک اوپینین انٹرنیشنل
اور مسائل سامنے آ سکتے ہیں,
لیکن ریزولوشن نہیں.
اچھا نظامی صاحب, آج کل اس وقت بھی میانمار یا برما کے روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ ایک بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے. اب ان افراد کی واپسی کا آغاز ہونے والا ہے آئندہ ہفتے. اقوام متحدہ نے اس بحران کو نسل کشی کی نیت سے قرار دی ہوئی کاروائی قرار اس دیا تھا اس وقت جب ہزاروں روہنگیا راخائن سے بھاگ کر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے تھے. اس مسئلے کو عالمی ادارے کی طرف سے حل کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, کیا وہ مثبت ہیں آپ کے خیال میں؟ کس حد تک آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ خود ان روہنگیاز کے لیے کام کرتے آئے ہیں, اسی وجہ سے یہ سوال میں آپ سے خاص طور پر کروں.
بجٹ روہنگیا کے جو ریفیوجیز ہیں ان کی واپسی کے متعلق جو بات آ رہی ہے میڈیا میں,
جی
اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک اس میں کوئی 8.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ بنگلہ دیش میں پناہ گزین ہیں, جو میانمار سے کسی طرح سے بھاگ کر کے آئے اور وہاں پہ انہوں نے بنا لی ہے, ان کے سلسلے میں جو مذاکرات ہیں بنگلہ دیش کی حکومت اور میانمار کی حکومت سے وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں, اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کچھ طے بھی پایا ہے کہ کچھ 100 لوگوں کو وہاں سے لے جایا جائے گا ایک ٹوکن کے طور پہ اور ان کے لیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مہاجرین وہاں پہ ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں واپس جا کر سیکیور محسوس نہیں کرتے, اسی لیے وہ ریلکٹنٹ ہیں وہاں واپس جانے سے, اور خود اقوام متحدہ بھی اس پہ اعتراض کرتی ہے کہ جب تک میانمار کے اندر ان کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ ان کی حیثیت وہاں کیا ہوگی, اور پھر وہ جا کر کے اسی طرح وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپ میں چلے جائیں گے اور ان کی پھر نسل کشی ہوگی. اس لیے اقوام متحدہ کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے میانمار کو ایک واضح شکل دینی پڑے گی کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی, کیا وہ شہری کے طور پر تسلیم کیے جائیں گے اور ان کے حقوق دیے جائیں گے. تو یہی ایک نقطہ جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے ان کی واپسی کا, اور اس سلسلے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر, اور مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک بڑی کھیپ وہاں سے
واپس جا سکے
میانمار, جب تک کہ میانمار کے اوپر یہ دباؤ نہیں ڈالا جاتا بین الاقوامی سطح پہ کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں. اور میرے حساب سے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور نسل کشی کی مخالفت کی جا رہی ہے.
اچھا برگر مالک, اقوام متحدہ کی طرف سے تنازعات اور بحرانوں سے گھرے خطوں اور ملکوں میں امن کاری کی کوشش اور ثالثی کا کردار ادا کیا جاتا ہے. اگر بڑے ممالک ساتھ نہ دیں اور مالی سطح پر تعاون نہ ہو تو پھر اقوام متحدہ کی ان کوششوں کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے؟ کیسے آپ نے دیکھا جب آپ وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرا رہے تھے یا اطلاع کرا رہے تھے نمی بھی, اب کیا آپ نے جب بات کی؟
یہ آپ نے بہت ہی ایک سینسیٹیو پوائنٹ اٹھایا ہے. جیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کا کسی ایک کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا جو ہے اس کے اوپر ان کی یونٹی ہونی چاہیے, یا وہ ایگری کرے ایک پوائنٹ کے اوپر کہ ہاں جی ہم نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, تبھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اگر ہم کشمیر کا معاملہ لیں تو کئی دفعہ سوویت یونین, اس وقت کے زمانے کی سوویت یونین اس کو ویٹو کر چکی ہے, ہماری جو بھی قراردادیں وہاں پر پیش ہوئی ہیں. تو جو پرماننٹ 5 ممبرز جو ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں, نیشنل انٹرسٹ جو ہیں, جب تک وہ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو معاملات ریزالو ہوتے رہیں گے. جہاں پہ ان کے اپنے پرسنل کریکشن نیشنل انٹرسٹ آ جائیں گے, مثال کے طور پر فلسطین میں امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ, کشمیر میں انڈین اور رشین, اور اب تو امریکن انٹرسٹ بھی اس میں ہوگا ان میں, اس وقت تک یونائٹیڈ نیشنز بالکل کمزور رہے گی اور بالکل اس معاملے کو ریزالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. آپ کو میں نمیبیا کی مثال دیتا ہوں کہ یہ ان چند مشنز میں سے ایک تھا جو کہ بہت ہی کامیاب رہا یو این کے مشنز میں, اور اس میں ایک اور بہت بڑی جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ یہ ود ان دا گیون بجٹ یہ سارا مشن مکمل ہوا, یہ ٹائم کے اوپر مکمل ہوا اور ود ان دا بجٹ ہوا, اور تقریباً کوئی $20 ملین کے قریب شاید انہوں نے بچا بھی لیے تھے. اب یہ اس لیے ممکن ہوا کہ آپ کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز موجود تھی, اور یو این جو تھی اس کا اپنا ایک سیکرٹری جنرل کے ریپ تھے جو بعد میں فن لینڈ کے پریزیڈنٹ بھی بنے, پریزیڈنٹ آتیساری, اور ان کو مکمل سپورٹ تھی تمام پرماننٹ ممبر کی یو این سیکورٹی کاؤنسل کے, پیسے بھی تھے, افواج بھی تھی, سول لوگ بھی تھے, اور ان کو اپنے امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام سہولتیں میسر تھیں,
حالات بھی سازگار تھے.
اب آپ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ باہر نکال دیں, اگر آپ پرماننٹ 5 ممبرز کے میں سے کوئی کسی ایک ویٹو ویلڈنگ ممبر
کی منشا کی بات کریں
نہ ہو, یا فنڈ کم کر دیے جائیں, یا جو یو این ملٹری آبزرور یا جن کو ہم یہ یو این بٹالینس کہتے ہیں, یا کہ فوج جو یونٹ کے طور پہ جو بھیجتے ہیں, افواج کے لوگ بھیجتے ہیں یونٹس جو ہیں, اگر وہ بھی کم ہو تو پھر آپ اس کو امپلیمنٹ
نہیں کر سکتے.
تو یو این بنیادی طور پر کام کرتا ہے بارڈر اتھارٹی کے اوپر, کہ مورل اتھارٹی یہ کہتی ہے اور صحیح بات یہ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں.
اچھا
جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو یو این لوزز اٹس مورل اتھارٹی اور پھر وہ کام نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں پیلسٹائن میں, فلسطین میں اور کشمیر میں خاص طور پر یو این اپنی مورل اتھارٹی کھوتی جا رہی ہے, جو کہ اس کو ہر حالت میں واپس
لانا چاہیے, لانا ہوگا,
لینی چاہیے.
اچھا ڈاکٹر حسنات, ایک عرصے سے یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب رہے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی, اور اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی کہ اس بارے میں واقعی کام ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ اقوام متحدہ کا اختیارات زیادہ ہونے چاہیے اور اس کو زیادہ جو جسے کہنا چاہیے عالمی اثر جو ہے اس جو پاورز کا اثر ہے, سپر پاورز کا, اس کے اثر سے الگ ہو کر کام کرنے کی کوئی صورت دینی چاہیے. تو یہ اصلاحات کس نوعیت کی ہونی چاہیے, ان پر عمل درآمد کی کیا صورت ہوگی, کوئی شکل بنتی ہے واضح, اس کا خاکہ بنتا ہے آپ کے ذہن میں؟
میرے خیال میں اصلاحات سے پہلے ایک نقطہ ہے جو ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علاقائی تنظیمیں بنائی جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. اس لیے کہ دنیا تو بہت بڑی ہے, مختلف اس کے مسائل ہیں, مختلف اس کے ڈائنامکس ہیں, لیکن جب آپ علاقے میں, خاص علاقے میں آتے ہیں تو وہ کسی حد تک وہ ایک ہی قسم کے وہاں پہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ نیٹو بنا, پھر وارسا پیکٹ بنا, پھر سیٹو بنا, پھر سینٹو بنا, اس کے بعد پھر جی سی سی بنا, اور پھر آپ شنگھائی اکنامک کوآپریشن جو کہ بیسیکلی سیکیورٹی ریلیٹڈ آرگنائزیشن ہے وہ بنی. لیکن یہ جو سیکیورٹی کے اوپر جن کا انحصار تھا وہ ختم بھی ہو گئی, سوائے نیٹو کے اس نے بھی اپنی شکل تبدیل کر لی. جی سی سی بھی بنا, وہ بھی سیکیورٹی کے معاملات کے لیے بنا, یعنی کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ پیرلل ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں. تو جی سی سی نے بھی اپنی حیثیت تبدیل کی, لیکن وہ جب بحرین کے معاملے میں جو غلط تھا وہ بات تھی یا صحیح تھی, پر جو بھی تھی لیکن جی سی سی نے وہاں پہ ایکٹ کیا. اس طرح شنگھائی اب کوآپریشن ہے جو کہ نئی آرگنائزیشن ہے, اور اس میں اس کا بھی مینڈیٹ یہی ہے, بیسیکلی وہ ٹیررزم کے خلاف ہے لیکن وہ بھی سلامتی کے ہی اس میں آتا ہے, ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ کام کرے گا. لیکن یہ علاقائی تنظیمیں بھی اس طرح کام نہیں کر سکتی, یعنی کہ وہ ایک سپورٹنگ فیکٹر نہیں بن سکتی اقوام متحدہ کا, جو کہ اقوام متحدہ کا اپنا چارٹر بھی کہتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے جس طرح کہ ان کو بننا چاہیے تھا. جو بنی بھی وہ بھی غیر مؤثر رہی ہیں, اور وہ بھی جس طرح سارک ہے, سارک تو بالکل ختم ہی ہو گئی ہے, اور اس طرح دوسری بھی جو تنظیمیں ہیں, عرب لیگ بھی اگر آپ لے لیجئے یا دوسری, وہ بھی اس طرح کی وہ کامیابی حاصل نہیں کی. تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہی ہم پھر اسی آرگومنٹ کو بار بار یہ کرتے ہیں کہ جب تک ممالک اپنا جو ان کا قومی انٹرسٹ ہے, چونکہ بہرحال اقوام متحدہ ملکوں سے بنا ہوا ہے, یعنی اس کی کوئی اپنی کوئی شخصیت بذات خود اقوام متحدہ نہیں ہے, وہ ایک ملک کی اس میں فیصلہ کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات سامنے رکھ کر کرتے ہیں. تو اس وقت تک اقوام متحدہ اس سچ کامیاب نہیں ہو سکے گا, لیکن البتہ سلامتی کونسل نہیں ہو سکے. اگر ایجنسیز ایسے کامیاب ہیں ہر لحاظ سے, ڈبلیو ایچ او ہے جس میں بھی بات کی, یونیسکو ہے, یونیسف ہے, اور بھی ہیں ریفیوجیز کے حوالے سے ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی وہ کافی وہ کئی دفعہ فعال ہو جاتی ہیں ایجنسیز. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو ابھی یہاں پہ کیس کیا تھا پاکستان اور ہندوستان کا بھی. اس لیے اگر یہ بھی فعال ہو جائیں اور یہ زیادہ اپنا رول ادا کرنے لگیں, جس سے ممالک میں زیادہ تعاون ہو آپس میں, اور انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے جس نے رن آف کچھ کا مسئلہ حل کیا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, تو اس طرح کے ادارے بھی اگر فعال ہو جائیں تو وہ کسی حد تک سے جو سلامتی کونسل ہے, جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی, جس کے لیے وہ بڑا مشکل کام ہے, اس وقت تک وہ اس کی جگہ یہ لے سکتی ہیں ایجنسیز بھی اور دوسرے آرگنز بھی جو اقوام متحدہ کے ہیں سلامتی کونسل کو مائنس کر کے,
اور وہ مؤثر طور پر کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر طیب, دوسری عالمی جنگ کے بعد تنازعات کی صورت بدلی ہے, اور اب تک وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر اب یہ جو جنگیں ہیں وہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی ہیں, 127 سول وارز ہو چکی ہیں جو تنازع رائے کی ایک بڑی شکل ہیں. اکثر ان تنازعات کی بنیاد ہوتی ہے نسلی یا مذہبی کشیدگی, جس کے نتیجے میں پھر سماجی اور اقتصادی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ایسے حالات کی روک تھام کے لیے کیا اقوام متحدہ مقامی حکومتوں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
काम कर सकती है तो वो उसी हद तक कर सकती है जैसे पहले भी मैंने कहा जो जमीनी हकायक हों, क्योंकि वो तो पहले भी जब से अक्वामे मुत्तहिदा बनी है तब से उसका जो चार्टर है वो तो यही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ही नहीं बल्कि साथ और भी तंजीमें हैं जिनका इक्तसादी या समाजी या ह्यूमन राइट्स या इंफॉर्मेशन वगैरह के साथ तल्लक है, लेकिन वहां पे भी कोऑपरेशन का और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का जो जो मैकेनिज्म है वही उसी चीज का शिकार हो जाता है कि जो पहले मैंने मुल्कों में तकसीम की बात की, एक तो ताकत के हवाले से और दूसरा इंटरेस्ट और नजरियात के हवाले से। तो ये कहा जा सकता है कि कई फील्ड में कई मौजूआत में चीजें आगे बढ़ी हैं, लेकिन जहां तक खास तौर पे सिक्योरिटी का मसला है वो अभी तक जो है वो मुल्कों के अपने हाथ में ही है और जो मुल्क करना चाहें वो उस हद तक ही नहीं करते जब कोई और ताकतवर मुल्क भी उनके मुकाबले में खड़ा हो। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ग्लोबल उसके तहत ही अभी तक तो बात चल रही है और मेरा ख्याल है कि अभी आने वाले हफ्तों महीनों और सालों में तो इसी तनख्वाह पे गुजारा होगा और जो कि खातिर बख्श बात नहीं है, लेकिन जिस तरह जिंदगी में और कबाहतें होती हैं जिनके साथ रहना पड़ता है ये भी एक बहुत बड़ी कबाहत ऐसी है जिसको जिसके साथ हमें रहना सीखना होगा।
अच्छा निजामी साहब, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इलाकाई तनाज़ात को हल कराने में अक़वामे मुत्तहिदा के रोल में इजाफा होगा? किसी भी जगह तनाज़ा राय के आसार से कबल रोकथाम के लिए क्या इकदामात जरूरी हैं? अभी हमने बात किया समाजी है, माशरती है, माशी है, इसमें सब चीजें जरूरी हैं। अब क्या है जो आलमी इदारे को करने की जरूरत है ताकि कोई भी तनाज़ा उस तरह बहरानी सूरत इख्तियार ना कर जाए जब जैसा कि हाथ ही से निकल गया, जैसे मशरक़ वुस्ता के कुछ मुल्कों की सूरत हाल हुई? तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या करने की जरूरत है?
देखिए असल में बात बहस यही है कि जिसका अदा अभी डिस्कशन में भी किया गया कि अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो का जो चार्टर है उसके मुताबिक न सिर्फ जंग रोकने के लिए बल्कि वायलेंस रोकने के लिए भी इसका एक किरदार है मुतय्यन किया गया है, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में ये वायलेंस और जंग की सूरत हाल बढ़ रही है, और इसको तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो या और दूसरे ममालिक हो, फलस्तीन हो, कि अनअनाउंस जंगें तो हो रही हैं मुसलसल और इसकी मकदार और तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जिस अंदाज से यूनाइटेड नेशंस काम करती है, यानी जाहिर है कि कहा गया है कि फोर्स को इस्तेमाल ये नहीं कर सकती इसलिए कि इनका अपनी कोई ताकत नहीं है, ये तमाम ममालिक से मिलकर इनके पास फौजें होती हैं जिसको वो डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे पीस के लिए और देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और कोई ये जंग के लिए उतारी नहीं जाती है। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही दुश्वार नजर आता है कि कहीं पे फोर्सली इम्प्लीमेंट किया जाए अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों को अनटिल अनलेस के कोई बड़ी पावर, बिग पावर जिसके में दो तीन ही आपके पास नाम आते हैं कि वो अगर तैयार हो जाए, जैसे बोस्निया के मसले पे देखिए कि अक़वामे मुत्तहिदा ने करारदादें मंजूर की उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन जब अमरीका ने उस पर फजाई हमले किए तो उसकी रोकथाम हुई। इसी तरह दुनिया में और दूसरी जगहों पे मशरक़ वस्ता में इतने वायलेंस हो रहा है, इतने तशद्दुद हो रहे हैं, इतने दहशतगर्दी हो रही है, उसको रोकने के लिए ये ममालिक तो आगे बढ़ रहे हैं, यानी अमरीका, रूस, चीन ये बढ़ते हैं और आके कार्रवाइयां करते हैं, कहीं पे जंगी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा का कोई रोल वाजब नजर नहीं आता। और उसकी वजह यही है कि इनके पास कोई अपनी फोर्स नहीं है, जिस तरह लीग ऑफ नेशंस नाकाम हो गई थी इसी तरह अक़वामे मुत्तहिदा भी कहीं कहीं कमजोर बल्कि बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है।
अच्छा।
इसलिए मुझे अक़वामे मुत्तहिदा का कोई रोल पीस गेटिंग के लिए मुझे नजर नहीं आता है मुस्तकबिल करीब में, और इन हालात में जब तक के जो सलामती काउंसिल के 5 रुकन ममालिक हैं वो इसमें कोई इस्लाहात ना पैदा करें।
अच्छा बरगे मलिक, आज की दुनिया को वसी तर पैमाने पर पनाह गजीनों के बहरान का भी सामना है, इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें नजर तो आता है अक़वामे मुत्तहिदा यहाँ वहाँ बहुत कोशिशें करती भी है, इसका इदारा है यूनाइटेड नेशंस का जो रेफ्यूजीज के लिए है, तो आप समझते हैं कि اس میں کچھ مزید بہتری کی جا سکتی ہے اور کس طرح کے اقدامات کی توقع ہے؟ کیا جو لوگ ہیں اس میں سپر پاورز ہیں ان کی طرف سے فنڈز کی زیادہ فراہمی چاہیے یا پھر موقف کی تبدیلی چاہیے جس کو بیانیے کی تبدیلی کہتے ہیں؟ کیونکہ یورپ میں کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کے مخالف بیانیہ جاری کیا جاتا ہے، کچھ ملک ان کو اپنے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریفیوجیز بن کیوں رہے ہیں جی. اگر آپ نے جیسے یورپ کی بات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام ریفیوجیز ہیں زیادہ تر یہ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، سیریا سے، لیبیا سے، اور عراق سے، اور یمن سے. تو یہ ان تمام کانفلکٹ زون سے یہ لوگ آ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں انہوں نے کاروائیاں کی ہیں
جی.
افغانستان سے اتنے 40 لاکھ کے قریب ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے اور ایران میں گئے تھے، اور وہاں پر کون تھا؟ پہلے سوویت یونین تھی، اس کے بعد اب امریکہ ہے وہاں پر، اور انہی کی وجہ سے یہ ریفیوجیز سارے دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلی ریسپانسبلٹی اگر ہم نے ڈالنی ہو ان کو فائنینس کرنے کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو وہ انہی لوگوں کے اوپر، انہی ممالک کے اوپر ہونی چاہیے جن کی وجہ سے یہ ریفیوجیز بن رہے ہیں. اور اگر یونائٹیڈ نیشنز میں یہ کہیں فیصلہ ہو سکتا ہے کسی بھی ایک لیول کے اوپر، تو یہ اس چیز کے اوپر سب کو ایگری کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. جہاں تک یورپ کی بات ہے تو وہاں پر ان کا سب سے زیادہ میرے خیال میں جو چیز مانے ہیں ان کو ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، وہ شاید ان کا مذہب ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ریفیوجیز وہاں پر اتنے آئیں اور وہاں کی شہریت اختیار کر لیں کہ کل کو وہ اکثریت میں ہو جائیں اور جو یورپین وے آف لائف جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک ان کا بالکل جائز یہ وہ ہے ڈاؤٹ ہے، اور اس چیز کو کسی نہ کسی لیول پہ یو این کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ریفیوجیز اول تو بنے ہی نہ، اگر یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو آئیڈیلسٹک بات ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو کس طرح سے کہاں پہ رکھا جائے. ایک ہم نے دیکھا تھا جب کینیا میں صومالیہ کے ریفیوجیز آئے تھے تو یو این نے ایک بہت بہتر کام کیا تھا کہ جو صومالیہ سے ریفیوجیز آ رہے تھے ان کے لیے یو این نے صومالیہ کی سرزمین کے اوپر ہی ریفیوجی
کیمپ بنا دیے تھے جی بالکل،
اور وہاں پر ان کو رکھ کر ان کی سپورٹ کی تھی اور ان کو مینٹین کیا تھا اور ریہیبلیٹیٹ کیا تھا.
تو اس کا مطلب
یہ کام کسی طرح سے کر سکتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی، فار ایگزامپل افغانستان
جی.
اور افغانستان کے اندر یو این جو ہے ایک اس قسم کے ریفیوجی کیمپس بنائے جہاں سے پاکستان سے اور افغانستان سے اور یورپ اور ایران سے اور یورپ سے اور باقی تمام جگہوں سے ریفیوجیز واپس اپنے ملک میں چلے جائیں اور ایک محفوظ جگہ کے اندر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے ریہیبلیٹیشن میں، تو یہ بہتر ممکن ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ تمام دنیا کے اوپر بوجھ بنے. اور اس کام کو یو این جو ہے اور ان کے جو 5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ مل کر مالی مدد کر کے اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر برما سے روہنگیاز اور افغانی اور مڈل ایسٹ سے سارے لوگ جو ہیں یہ ساری دنیا میں پھیلتے رہیں گے، اور جیسے اکنامک مائگرنٹس جو ہیں وہ ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں آتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، ایک ہیجان کسی کیفیت رہے گی ساری دنیا میں اور کسی کو چین نہیں آئے گا.
بہت بہت شکریہ.
روکنے کے لیے، سٹیبلائز کرنے کے لیے میرے خیال میں یو این کو کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ بنانا پڑے گا کہ جس سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کسی طرح سے سٹیبلائز ہو جائے اور ان کو ریزالو کیا جائے.
بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک بات کر رہے تھے. ابھی میرے پاس بہت سارے سوال تھے، جیسے یہ کہ زیر التوا جو قرار دادے ہیں ان پر عمل کرانے کی کیا صورت ہو، یا پھر جو منظور شدہ قرار دادے ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے، ان کو کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے. اپنے کسی اگلے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر طیب محمود، ڈاکٹر فاروق حسنات، احتشام نظامی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک کا بے حد بے حد شکریہ. آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں گھروں اور عمارتوں کی تعمیر اور خرید و فروخت کو بہتر بنانے اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انڈسٹری کو ایک نئی جہت فراہم کرنے کے لیے حال ہی میں اسلام آباد میں قائم ایک ادارے میمار نے اہم پیش رفت کی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے میمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ملکوں میں پہلے سے موجود ہے لیکن پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اس کا اطلاق ابھی تک شاذ ہی ہوا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
دو ٹیکنالوجیز ہم استعمال کرتے ہیں، پہلی کا نام ورچوئل ریئلٹی ہے جس کو شارٹ میں وی آر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں اس کا نام آگمنٹڈ ریئلٹی ہے جس کو شارٹ میں اے آر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دو ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے ہم جو بننے والی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ کی جو بننے والی سائٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹ اس پر جا کے دکھاتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا ایک گھر بننے والا ہے مثلاً، آپ اپنا ایک اسمارٹ فون لے کر جائیں گے اس پلاٹ پر جہاں پہ آپ کا گھر بننے والا ہے، وہاں پہ اپنے اسمارٹ فون کا کیمرہ کھولیں گے اور جس خالی پلاٹ پہ آپ کا گھر جس جگہ پہ بننا ہے وہاں پہ اصلی سائز میں آپ کو بنا ہوا گھر بنے ہونے سے پہلے نظر آ جائے گا۔
محمد نقی اعجاز نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے مکان اور عمارتیں خریدنے والوں اور فروخت کرنے والوں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔
اس کا فائدہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر بننے کے بعد کیسا لگے گا، آپ نے اگر اس میں کوئی چینجز کرانے ہیں وہ آپ اسی وقت کرا سکتے ہیں، آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بچ سکتی ہے۔ اس کا گھر بننے والا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسی وقت فرنیچر چینج کر سکتا ہے، کوئی اس کو ٹائلیں پسند نہیں آ رہی ہیں وہ ٹائلیں چینج کر سکتا ہے، کوئی رنگ چینج کرنا ہے وہ رنگ چینج کر سکتا ہے۔ اسے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ان پٹ ڈیزائن میں آ جاتا ہے، اور اس میں جو بلڈرز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیزائن یا یہ جو گھر ہیں وہ بننے سے پہلے بیچنے ہوتے ہیں، تو جو کسٹمر ان کے پاس گھر خریدنے آتا ہے وہ جب بنا ہوا گھر دیکھ سکتے ہیں بننے سے پہلے، تو ان کا خرید و فروخت میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو سیل کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گھر بیچنے والا ہے وہ آسانی سے بک بھی جاتا ہے، اس کی کنسٹرکشن بھی زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کی ایپ کوئی ایسی ایپ نہیں جو عام پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر اوپن رکھی جائے۔
ہماری جو ایپ ہے وہ ایسی ایپ نہیں ہے کہ ہم اس کو پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ ہر ایک کے لیے اوپن رکھیں، جو ہمارے اسپیسیفائڈ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو انہی کی ایپ دے دی جاتی ہے اور ان کی ایپ میں ان کے سارے کلائنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کنسٹرکشن بلڈرز ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ان کی ایپ کے ذریعے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا بہتر موقع فراہم کیا جائے گا۔
اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کو اوور لک کر سکتے ہیں، اور بیسکلی ہم لوگ فیوچر میں یہ والی چیز بھی لا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی نے اگر کوئی انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ پاکستان میں کرنی ہے تو ہم ان کو بھی ہیلپ کریں اس کے تھرو۔
موجودہ حکومت کے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے امکان اور اس کے فائدوں پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد نقی نے کہا،
دیکھیں جو 50 لاکھ گھر بننے ہیں اگر آپ بننے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ والا گھر بننے سے پہلے کیسا لگے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بننے کے بعد جو ہے وہ توڑنا مشکل ہوگی، اس سے پیسے زیادہ لگیں گے، تو اچھا ہے کہ اگر کوئی نقص اس میں ہے وہ ڈیزائن کے سٹیج میں ہی بہتر ہو جائے، تو ایک تو آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بہت بچے گی، دوسرا آپ کی کنسٹرکشن تھوڑی تیز ہو جائے گی کیونکہ آبویسلی گورنمنٹ نے اپنے 5 سالوں کے اندر اندر یہ 50 لاکھ گھر مکمل کرنے ہیں، تو جو ایفیشنسی ہے کام کی وہ انکریز ہو سکتی ہے اور جو اس پہ کاسٹ لگنی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔
ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اعجاز نقی نے کہا،
جو ٹرینڈز بدل رہے ہیں لوگ آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ جب بھی کسی کو بھی کوئی بھی گھر بنوانا ہے یا کوئی عمارت کھڑی کرنی ہے تو اس کا جو نقشہ ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ نے ہی بنوانا ہے، اور آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے، اس میں ہم بھی تھوڑا کام کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ آگمنٹڈ ریئلٹی کا استعمال ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، ہم لوگ باقی آرکیٹیکٹس کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایفیشنٹ کیا جا سکتا ہے آرکیٹیکچرل پریکٹس کو ٹیکنالوجی استعمال کر کے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر میں بہت لیٹ آتی ہے، باہر کی دنیا میں پہلے آ جاتی ہے، پاکستان میں کچھ دیر بعد آتی ہے، تو ایک تو وہ برج ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں فروغ کیا جائے، پھر آرکیٹیکٹس کو اویئرنیس دینا کہ ان کو بھی ٹیکنالوجی میں اتنا ہی آگے ہونا چاہیے جتنے باقی شعبوں کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔
یہ تھے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسے ایک نئی جہت فراہم کرنے والی اسلام آباد کی ایک کمپنی میمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کی تقریب کے دوران خود کش حملے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 183 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان نے خود کش حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان خود کو الزام سے الزام تراشی سے بری نہیں کر سکتے. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کی شب مقامی باشندوں اور پولیس کے درمیان مشتعل تصادم کے بعد متعدد افراد زخمی ہوئے. انتظامیہ نے ایک بار پھر بعض علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے. اور پاکستان کے حکمران جماعت تحریک انصاف اپنے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی اور نمایاں کامیابیوں کو بیان کر رہی ہے, جبکہ حزب اختلاف نے پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو حتفی تنقید بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے بہجت جلانی اور پروڈیوسر یاسمین جمیل اور انجینئر تین وانگ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.